بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ الصفا آڈیو لائبریری کی آواز ہے. ملاحظہ کیجئے, داماد رسول فاتح خیبر خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تابناک سیرت کا مستند تذکرہ, جو ڈاکٹر علی محمد سلابی کی تحریر ہے, کا پارٹ نمبر 4. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قرآن مجید کا کردار. امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی قرآن ہی کی میت میں بسر کر دی. وہ نہایت عقیدت و محبت سے کلام الہی کی تلاوت کرتے تھے, اس پاک کتاب کو حفظ کرتے تھے, اس کے گراں قدر الفاظ و معنی پر غور فکر کرتے تھے, اور اس پر اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں سے عمل کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے, جس نے قرآن پڑھا پھر فوت ہونے کے بعد جہنم کا مستحق قرار پایا, وہ دراصل ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتا تھا. وہ فرمایا کرتے تھے, ان لوگوں کو مبارک ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں سے زیادہ محبوب تھے. فرماتے تھے, میں کسی ایسے عقل مند کو نہیں جانتا کہ وہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھے بغیر سو گیا ہو. قرآن کریم کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے فرمایا, یہ عظیم کتاب ہے, اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے اور تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی خبر ہے, اس میں تمہارے درمیان موجود لوگوں کے لیے احکام ہیں. یہ فیصلہ کن کتاب ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. کسی سرکش نے اس سے بے رخی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود کر دے گا. جو شخص اس کے بجائے کہیں اور سے ہدایت تلاش کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے, حکمت و دانائی پر مبنی یاد دہانی ہے, یہی صراط مستقیم ہے. اس کی بدولت خواہشات میں کبھی کجی نہیں آتی, زبانوں میں کبھی ابہام پیدا نہیں ہوتا, اس کے عجائبات لامحدود ہیں, کبھی یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. علماء کرام اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے. جس نے قرآن کی بات کی اس نے سچ کہا, جس نے اس پر عمل کیا وہ اجر کا مستحق ہو گیا, جس نے اس کے مطابق فیصلہ دیا اس نے انصاف کیا, جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سچے اور سیدھے راستے کی طرف رہبری کی. امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کو بے حد اہمیت دیتے تھے. انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور اس کے لافانی علوم حاصل کیے. وہ فرماتے ہیں, اللہ کی قسم, قرآن کی جو آیت بھی نازل ہوئی مجھے معلوم ہے کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. یقیناً میرے پروردگار نے مجھے باشعور دل اور سچ بولنے والی زبان ادا کی ہے. وہ اکثر فرماتے تھے, مجھ سے کتاب اللہ کے مطالب و مفاہیم پوچھو. جو آیت بھی نازل ہوئی مجھے معلوم ہے کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو, میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑوں میں. ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن کریم جمع کر لیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مبارک زندگی کے آخری دنوں میں عراق میں قیام فرما تھے. ان دنوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے بڑے بڑے اجل و علماء بقید حیات تھے. اس ہجوم نجوم میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, اس سے پہلے کہ میں تمہارے مابین موجود نہ رہوں, مجھ سے قرآن کریم کے مطالب مفاہیم معلوم کر لو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کا سب سے گراں قدر پہلو یہ تھا کہ آپ جہالت زدہ افراد اور احکام دین سے یکسر نا آشنا لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم, سیرت نبوی کی تدریس اور حق و صداقت کی طرف ان کی رہبری کے لیے بڑے بے قرار رہتے تھے. یقیناً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے, اور علماء ربانی کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم و تربیت دینے پر ہمیشہ حریص رہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہونے والی آیت مقدسہ. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نبوی معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کر رہے تھے. قرآن کبھی کسی کام پر لوگوں کی تعریف کرتا تھا, اور کبھی بعض کاموں سے بچنے کی تلقین اور بعض غلطیوں کی نشاندہی کرتا تھا. چنانچہ بعض ایسی آیات بھی نازل ہوئیں جن کی بدولت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے عظیم کارناموں کو باقاعدہ عوام کی سند مل گئی. ان میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے, حازانی خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من ناری یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم عيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. یہ دو فریق ہیں ان کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس تیار کیے جا چکے ہیں. ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا, اس سے ان کی کھالے ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے. اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. جب بھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. انہیں وہاں سونے کی کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. انہوں نے فرمایا, قیامت کے دن مد مقابل کے خلاف دلیل پیش کرنے والا میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے حضور گھٹنوں کے بل پیش ہوگا. قیس بن عبادہ کہتے ہیں, یہ آیت مقدسہ جن کے بارے میں میں نازل ہوئی وہ جنگ بدر میں شامل وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے مد مقابل آئے, حمزہ, علی, ابو عبیدہ بن حارث, اور دوسری طرف شیبہ بن ربیعہ, عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ علم آ جانے کے بعد ان میں سے جو بھی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی اس سے کہو کہ آؤ بذات خود ہم بھی اور تم بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ بات وفد نجران کے بارے میں ہے. اس وفد کے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مباحثہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ حقیقت سمجھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جو ان کی پاک باز والدہ پر اتارا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لغو بات کی تردید بھی فرمائی کہ عیسیٰ اللہ ہے یا اس کا بیٹا ہے یا وہ تین میں سے ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر انہیں مباہلہ کی دعوت دی. عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں, جب مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی, فاطمہ, حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا, اے اللہ یہ میرے اہل خاندان ہیں. جہاد کی افضیلیت. صحیح احادیث میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا, اگر میں اسلام لانے کے بعد مسجد حرام کی تعمیر کے سوا اور کوئی بھی عمل نہ کروں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اللہ تعالی کی راہ میں جہاد اس سے بہت افضل ہے. اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں بلند نہ کرو, جب نماز ہو جائے تو اس بارے میں پوچھ لو. انہوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, اجعلتم سقایات الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یبشرہم ربہم برحمت منہ وردوان و جنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو اللہ اور روزے آخر پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جاہلوں جان و مال سے جہاد کیا, وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہی پر اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی عیش کے سامان ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے. جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا تھا, قرآن کریم نے بھی وہی حقیقت واضح فرمائی, یعنی کہ ایمان اور جہاد مسجد حرام کی تعمیر حج و عمرہ طواف اور حجاج کے ساتھ حسن سلوک سے بھی زیادہ افضل ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شفقت و محبت. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, یا ایہا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا, لوگوں کو حکم دو کہ وہ صدقہ کریں. میں نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, کتنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک دینار. میں نے عرض کیا, لوگ اتنی استطاعت نہیں رکھتے. رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اچھا پھر نصف دینار. میں نے کہا, وہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا, پھر کتنا؟ میں نے کہا, ایک جو کے برابر سونا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم تو تھوڑے ہی پر قناعت کرنے والے ہو. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا, اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تمہیں اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالی نے اس امت پر یہ تخفیف میری وجہ سے فرمائی تھی. قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کردہ تفسیر سے استفادہ کیا اور ان سے جو کچھ سیکھا اسے لوگوں تک پہنچایا. اس کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے. ارشاد ربانی ہے, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور اس نعمت میں تم نے اپنا حصہ یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرمایا, تمہارا شکر کرنے کا اسلوب یہ ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو اور اللہ کی طرف نسبت دینے کے بجائے یہ کہتے ہو کہ فلا اور فلا ستارے کے طلوع و غروب کے نتیجے میں ہم پر بارش نازل ہوئی. ہر انسان کے لیے وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا, ہم بقیہ غرقد قبرستان میں ایک جنازے میں شریک تھے. ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے. ہم بھی ان کے گرد بیٹھ گئے. آپ کے پاس ایک لاٹھی تھی, آپ نے اسے الٹا کر دیا اور اس کی نوک سے زمین کریدنے لگے. پھر فرمایا, تم میں سے کوئی نہیں, کوئی سانس لینے والا نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ میں اس کا مقام لکھ دیا ہے اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ بد قسمت ہے یا نیک بخت. ایک آدمی نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا اب ہم اسی لکھے ہوئے فیصلے پر بھروسہ نہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ جو نیک بختوں میں سے ہے وہ نیک بختوں والے اعمال کرے گا اور جو اہل شقاوت میں سے ہے وہ اسی قسم کے افعال انجام دے گا. پھر آپ نے فرمایا, عمل کرو, ہر فرد کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہے. اہل سعادت نیک بختی والے اعمال کی راہ اختیار کریں گے اور اہل شقاوت اسی قسم کے افعال کی طرف چلتے چلے جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، فَأَمَّا مَنْ آتَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جس نے راہ خدا میں مال دیا اور متقی ہو گیا اور بھلائی کو سچ مانا، اسے ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اسے ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے. قرآن کریم سے استباد اور استفادے کے لیے حضرت علی کے اصول. امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم اور اس سے متعلقہ علوم عالیہ کے بہت بڑے عالم تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ کامل یقین کے ساتھ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم میں واضح اور ضمنی طور پر تمام شرعی احکام موجود ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے، یقیناً اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر قرآن پاک ہی سے استدلال کرتے تھے اور شرعی حکم کے لیے جس آیت کا حوالہ دیتے اس کی تلاوت فرماتے تھے. ان کا طریقہ استباد درج ذیل ہے. قرآن حکیم کے ظواہر کا التزام. مثلاً وہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑی عمر والے بچے کو دودھ پلانا حرمت نکاح کا باعث نہیں. انہوں نے اس بارے میں اس آیت کا حوالہ دیا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن ارادہ ان یتم الرضاعۃ. جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پئیں، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں. انہوں نے فرمایا، شرعی رضاعت 2 سال ہے. ان 2 برسوں میں اگر دودھ پیا ہے تو وہ حرمت کا باعث ہے، اور جو دودھ 2 سال کے بعد پیا ہے وہ حرمت نکاح کا باعث نہیں ہے. ایک اور جگہ بھی قرآن کے ظاہری الفاظ کو ظاہر ہی پر محمول کیا ہے. انہوں نے اس عورت کی وریت کا حکم صادر فرمایا جس پر زنا کی تہمت اس لیے لگا دی گئی تھی کہ خاوند کے ہاں آنے کے 6 ماہ بعد ہی اس کے ہاں ولادت ہو گئی تھی. انہوں نے ذیل کی دونوں آیتوں میں جمع کی صورت پیدا کی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. انہوں نے فرمایا، 6 ماہ حمل کے اور 24 ماہ یعنی 2 سال ہونے پر دودھ چھڑائی. انہوں نے رضاعت کی مدت کو، جو 2 سال ہے، مدت رضاعت اور حمل کی مجموعی مدت یعنی 30 ماہ سے منہا کر دیا. اس طرح 6 ماہ باقی رہ گئے. انہوں نے دونوں آیتوں کے ظاہری الفاظ یکجا کر کے دونوں آیتوں پر مبنی حکم جاری فرما دیا. مجمل محمول بر مفسر. مجمل سے مراد ایسی بات ہے جس کا مطلب مخفی ہو اور اس کی وضاحت کے لیے مزید بیان مطلوب ہو، جبکہ مفسر بات کا مفہوم واضح ہوتا ہے اور وہ کسی تفصیلی بیان کی متقاضی نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ارشاد ربانی کے مجمل مفہوم کو دیگر مقامات میں مفسر باور کیا ہے. ہدیم بالغ الکعبتی، قربانی نذرانہ کعبہ پہنچائی جائے گی. ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت علی سے ہدی کے بارے میں وضاحت چاہی کہ وہ کس جانور سے ہوگی. انہوں نے فرمایا، 8 قسم کے جوڑوں سے. اس نے شک کا اظہار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت فرمایا، کیا آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام. اے ایمان والو، بندشوں کی پوری پابندی کرو، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کر دیے گئے ہیں. اس نے کہا، جی ہاں. آپ نے فرمایا، کیا تم نے یہ فرمان الہی بھی سنا ہے، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور مویشیوں میں سے ایسے جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور ایسے بھی جو زمین سے لگے ہوئے یعنی پس قد، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں. پھر فرمایا، کیا تم نے یہ بھی سنا ہے، ثمانیت ازواج من الدانیثنین و من المعزسنین، یہ آٹھ قسمیں نر و مادہ ہیں، دو بھیڑ کی قسم ہے سے اور دو بکری کی قسم سے۔ اے نبی کہہ دیجئے، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں؟ مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے اور دو گائے کی قسم سے۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ فرمان الہی بھی سنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منکم هدیا بالغ الکعبہ۔ اے ایمان والو، حرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں کوئی جانے بوجھے ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو، اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا۔ اس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، جی ہاں، میں نے یہ فرمان ربانی بھی سنا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، میں نے ایک ہرن مار دیا ہے، میرے ذمے کیا حکم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہدیم بالغ الکعبہ، نذرانہ کعبہ تک پہنچانا ہوگا۔ مطلق کو مقید پر محمول کرنا۔ مطلق سے مراد جو بلا قید ماہیت پر دلالت کرے، اور مقید سے مراد وہ ہے جو لفظی طور پر کسی بھی قید سے مقید ہو۔ امیر المکمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرع حکم کے استنباط میں قرآن کے مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے۔ انہوں نے آیت سرقہ میں قطع یعنی کاٹنے کے مطلق حکم کو آیت محاربہ میں مقید پر محمول کیا ہے کہ دو مرتبہ سے زیادہ قطع نہیں کرنا چاہیے، اور سرقہ کے بار بار ارتکاب پر ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ سے زیادہ قطع کرنے کی صورت نہ ہوگی، یعنی جب کوئی ایک بار چوری کرے تو دایاں ہاتھ کاٹا جائے، اگر پھر چوری کرے تو بائیں ٹانگ کاٹی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقطۂ نگاہ کے مطابق اگر یہ چور تیسری اور چوتھی بار بھی چوری کرے تو اس سے زیادہ نہیں کاٹا جائے گا، اور قطع کی بجائے تعزیر نافذ کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ارشاد خداوندی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، کو اس آیت محاربہ پر محمول کیا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تک و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک محاربہ میں ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹنے سے زیادہ کا حکم نہیں دیا، ایسی صورتحال میں وہ مجرم کو قید کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ امام شعبی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کے علاوہ عضو بدن قطع نہیں فرماتے تھے، اگر کوئی اس کے بعد بھی چوری کا مرتکب ہو تو جیل میں ڈال دیتے تھے یا کوئی اور عبرتناک سزا دے دیتے تھے، اور فرماتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کا کوئی ہاتھ بھی باقی نہ چھوڑوں جس سے وہ کھانا کھائے اور استنجا کر سکے۔ ناسخ و منسوخ کا حکم۔ نسخ سے مراد بعد میں آنے والے حکم کے باعث پہلے حکم شرعی کو منسوخ قرار دینا ہے۔ زرکشی کہتے ہیں، آئمہ کا کہنا ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ ناسخ و منسوخ کے علم کی معرفت کے بغیر کتاب اللہ کی تفسیر کرے۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تاکیداً بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے ایک قصہ گو شخص سے پوچھا کہ کیا تم ناسخ و منسوخ کی پہچان رکھتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تم خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسرے کے لیے بھی باعث ہلاکت بنے۔ ایک نس کی روشنی میں دوسری نس کو سمجھنا۔ امیر المکمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے، سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے اور وہ اسی آیت میں مذکور ہے۔ جب ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قریب ہو جاؤ، اللہ تعالی ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ اس فیصلے میں اللہ تعالی نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی سبیل ہی نہیں رکھی۔ ایک نس سے دوسری نس کو ملا کر سمجھنے کی ایک اور مثال یہ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً صلاۃ وسطی یعنی درمیانی نماز کی، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے رہو جیسے تابع فرمان غلام۔ صلاۃ وسطی سے مراد نماز عصر ہے۔ اس میں انہوں نے احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کی نص سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی یعنی صلاۃ عصر سے غافل کر دیا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ قرآن کے بارے اشکالات پر سوال۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فہم قرآن کے حوالے سے ایک اسلوب یہ ہے کہ جس قرآنی مسئلے میں اشکال ہو اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ مثلا حج اکبر کے حوالے سے درج ذیل قرآنی آیت سے متعلقہ ان کا ایک سوال ہے، وآذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبری، اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ حج اکبر کا دن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، یوم الخر یعنی قربانی کا دن۔ نزول آیات کے اسباب کا علم، جس پس منظر میں آیات نازل ہوئیں ان کے اسباب جاننا اور ان سے حکم اخذ کرنا قرآن کا مفہوم سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے، کیونکہ سبب نزول کا بیان کتاب الہی کا مفہوم سمجھنے کا صحیح اور مستحکم طریقہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آیات کے بارے میں اسباب نزول کے علم میں اتنے بلند رتبے پر فائز تھے کہ وہ کتاب الہی کے حوالے سے سوال کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے، مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں پوچھو اور سوال کرو، اللہ کی قسم کوئی بھی آیت ہو میں جانتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی بھی آیت ہو میں جانتا ہوں کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی۔ عربوں کی عادتوں اور رسم و رواج کی پہچان۔ نزول قرآن کے وقت عرب اور ان کے گرد رہنے والے یہود و نصارہ کے مزاج و عادات کی پہچان کا قرآن کریم کے فہم میں بڑا کردار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے اور وہ ان کی بہت سی ان عادات اور رسوم و رواج کو خوب جانتے اور سمجھتے تھے جن سے قرآن کریم نے روکا ہے یا انہیں صحیح قرار دیا ہے۔ فہم قرآن کے حوالے سے ایک مثال وہ روایات ہے جسے ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جب ابن وائل اور ابو الفرزدق کے درمیان اپنے حسب و نصب پر اظہار فخر کا مقابلہ ہوا تو ان دونوں نے ایک ایک سو اونٹ ذبح کر دیے۔ اس واقعے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر فوراً باہر نکل آئے۔ آپ بلند آواز سے اعلان کر رہے تھے، اے لوگوں، ان اونٹوں کا گوشت نہ کھانا، ان پر اللہ تعالی کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر عرب کی عادات کو سمجھ لیا کہ اس قسم کے مقابلہ آرائی اللہ کی خاطر نہیں ہوتی بلکہ شیطان کی خاطر ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے ذیل کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے لوگوں کو ان اونٹوں کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ، تم پر حرام کیا گیا مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ قوت فہم اور وسعت ادراک۔ قوت فہم اور وسعت ادراک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مشہور امتیازی خوبیاں تھیں۔ ان خوبیوں کی تصدیق بہت سی مثالوں سے ہوتی ہے۔ یہاں ہم ابن جریر کی روایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، خوارج میں سے ایک شخص نے حضرت علی کے سامنے فجر کی نماز شروع کرتے وقت یہ آیت پڑھی، جس سے اس کا مقصد اپنے انتہا پسندانہ خیالات کی تائید تھا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے دوران ہی جواباً یہ آیت پڑھی، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخْفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. بس صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تمہیں وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے. یہ وہ چند بنیادی اصول ہیں جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن حکیم سے احکام کے استنباط اور فہم معنی میں بروئے کار لاتے رہے. کتاب اللہ کے مطابق عمل کرنے کی کیفیت سمجھنے کے لیے ان سے محبت رکھنے والوں اور مخلص مسلمانوں کے لیے ان میں رہنمائی کی روشنی موجود ہے. یہاں پارٹ نمبر 4 مکمل ہوا. آگے کی تفصیل اگلے پارٹ میں جانیے. جزاک اللہ.